سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے جی، ہاں آیت نمبر 30 پڑھنی ہے ہم نے، لیکن کل جو ہے وہ آیت نمبر 29 کی وضاحت صحیح طور سے نہیں ہو سکی تھی اس حادثے کی وجہ سے جو ہمارے شہزادوں کو پیش آیا ہے، اللہ پاک اس کو شفا نصیب فرمائے، اب بھی اس کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، تو ذہنی دباؤ ہوتا ہے اس وجہ سے صحیح جو ہے درس نہیں ہو سکا، تو آج اس کو دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مختصر تشریح کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، صدق الله العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتح مکہ کے بعد اسلام کے مخالفین کے تین طبقات تھے۔ پہلا طبقہ تو مشرکین کا تھا، بت پرستوں کا، ان کے متعلق اللہ جل شانہ جو ضابطہ بنایا اس کا تذکرہ سورت کی ابتدا سے لے کر کے آیت نمبر 28 تک بتا دیا کہ بس اب ان کو جزیرہ عرب کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہے، خاص کر حدود حرم میں یہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے مکہ کو بطور مرکز کے قبول کر لیا ہے، اور مرکز اسلام کے اندر مشرک ہو، بت پرست ہو، بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا ہو، ننگا ہو کر طواف کرنے والا ہو، طواف کرنے والا اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شروع میں 4 مہینے کی اجازت دی ہے کہ 4 مہینے میں اپنی جگہ بنا لو، نکل لو یہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے 10 ہجری تک مہلت دی کہ جن سے معاہدہ تھا اجرن پابندی کی، ان کا بھی معاہدہ پورا ہو رہا ہے، لہذا فلا یقرب المسجد الحرام انما المشرکون نجسن، آیت نمبر 28 میں فرمائے کہ مشرک جو ہے نا یہ گند ہیں، پلید ہیں، بس یہ مسجد حرام اس کے قریب نہیں رہیں گے۔ چنانچہ فارغ ہوئے یہ لوگ یہاں سے۔ اب آیت نمبر 29 سے وہ جو باقی دو طبقات ہیں یعنی یہود اور نصارہ، ان کے لیے احکام اللہ جل شانہ شروع فرما رہے ہیں، گفتگو کا رخ تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے کہ یہ جو باقی دو ہیں یعنی یہود، جن کی اکثریت مدینہ منورہ کے قریب میں آباد تھی اور وہاں سے وہ نکالے گئے ہیں، 10 ہجری تک ان کو فارغ کر دیا ہے، خیبر سے بھی نکال، خیبر میں کچھ ہیں موجود، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے بھی نکالے گئے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ تیسرا طبقہ تھا جو قوت اور شوکت والا تھا، جن کی سلطنت اور حکومت قائم تھی، وہ تھے نصارہ۔ آج کی آیت سے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، چونکہ یہ لوگ بھی اشاعت اسلام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں، لہذا تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا، ان کے خلاف تمہیں میدان میں آنا پڑے گا، اور ان کے جرائم اللہ میاں نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے آج کی جو آیت پڑھی آیت نمبر 29 میں ان کے 4 جرائم اللہ نے ذکر فرمایا کہ تمہیں لڑنا پڑے گا ان سے بھی لڑو، کیونکہ ان کے 4 بڑے جرم۔ نمبر 1، لا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ کسی کے ذہن میں بات آئے کہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ موجود ہے بس کافی ہو گیا، نہیں، اللہ جل شانہ کی ذات و صفات میں اللہ کو یکتا تنہا اکیلا ماننا اور اللہ کو اپنا آقا اور مختار اس طرح ماننا کہ ہم ان کے احکام کے پابند ہیں، یہ ایمان کا خاصہ ہے، اور یہ بات ان کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ من ذلک، حضرت مریم کو ان کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ جل شانہ کا جز قرار دے رہا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے، انہوں نے ایمان نہیں ہے ان کا، ایسے یہود انہوں نے اللہ جل شانہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، لہذا یہ ایمان نہیں رکھتے، ان کا پہلا جرم، ان کا ایمان صحیح نہیں۔ دوسرا جرم بیان فرمایا آج کی آیت میں کہ ولا بالیوم الآخر، آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے، کوئی کہے کہ آخرت پر تو یقین تھا ان کو، یعنی کہ آخرت کے قائل تھے، تو حقیقت میں ان کا جو آخرت کا عقیدہ تھا وہ ایسا ہی تھا جیسے کھیل تماشا اور نہ ہی ہو۔ کیوں؟ یہودی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، بس مرنے کی دیر ہے، سیدھا جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، ہم جائیں گے، اور ہمارے سے کچھ لوگ اگر پکڑے بھی گئے تو 40 دن تک، اس کے علاوہ تو جنت میں ہم ہی جائیں گے، یقیدہ قرآن نے ذکر کیا۔ ایسے ہی نصارہ، لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارہ، آخرت کا عقیدہ، آخرت کے بارے میں بعضوں کا یہ عقیدہ تھا پختہ کہ آخرت کی لذتیں یہ روحانی ہیں، یہ جسمانی نہیں ہیں، عجیب عجیب باتیں، اللہ جل شانہ کے بارے میں انہوں نے شکل تشبیہ پتہ نہیں کیا کیا، اللہ نے فرمایا کہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے، لہذا تمہیں لڑنا پڑے گا، یوں نہ سمجھو کہ یہ تو کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تیسرا جرم ان کا بیان فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول جس چیز کو حرام کہتے ہیں، جس چیز سے منع کرتے ہیں، یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ شراب حرام تھی، لیبل لگا کر کے کسی اور چیز کا پیتے ہیں، خنزیر کسی بھی نبی کی شریعت میں حلال نہیں رہا ہے، گند ہے، نجسن، انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا، آج بھی یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ عیسائیت کے اندر خنزیر تو کسی بھی امت کے اندر اس کو اللہ نے حلال نہیں کیا، جائز نہیں کیا۔ اس کے علاوہ سود نام تبدیل کر کے حلال، اللہ نے ان کے لیے اونٹ کی چربی حرام کی تھی، وہ پگھلا کر کے اس کا تیل نام رکھ دیا، اور کہتے ہیں یہ تو چربی حرام ہے، یہ تو تیل ہے، یہ دیکھو پگھلا ہوا، کھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ان کے جرائم ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام نہیں سمجھتے، تیسرا جرم۔ اور چوتھا جرم ذکر فرمایا ولا یدینون دین الحق، یہ لوگ دین و حق کی پیروی نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے، یہود کو بھی پتہ تھا تورات کے علوم کے نتیجے میں، اور نصارہ کو بھی پتہ تھا انجیل کے علوم کے نتیجے میں کہ ہمارا دین منسوخ ہوگا، آخر میں ایک آخری نبی آئیں گے جو تمام ادیان کو منسوخ کرنے والے ہوں گے، باقاعدہ صراحت تھی، اور باقاعدہ اس نبی کے یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یہاں تک کہ ان کے اوصاف، ان کے صحابہ کے اوصاف بھی، ان کے جانشینوں کے اوصاف بھی اللہ نے اتنے بیان فرمائے تھے، اتنے بیان فرمانے تھے کہ ذہین لوگوں نے تو باقاعدہ تصویریں تک بنا لی تھیں، سب کچھ اللہ نے واضح کر دیا تھا، لیکن اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں نا، تو اب یہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہذا تمہیں لڑنا پڑے گا۔ یہ چار جرائم اللہ نے ذکر فرمائے۔ ہاں مشرکین اور ان سے مقابلے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مشرکین کے لیے تو تم نے لڑنا ہے یا پھر یہاں سے نکل جائیں، جزیرۃ العرب میں ان کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا، شرک نہیں برداشت کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ یہ رعایت ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے بات تو پھر ذلیل ہو کر کے، ماتحت ہو کر کے اسلامی حکومت کو جزیہ اور ٹیکس دے کر کے امن کے ساتھ کچھ رہ سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ مشرکوں کے لیے اجازت نہیں دی اللہ پاک نے، مشرکین کے لیے صاف صاف اعلان ہوا کہ بس یہاں سے نکل جاؤ، اب نہیں برداشت کیا جائے گا۔ ان کے لیے اللہ نے اجازت دی کہ ہاں حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، جزیہ دینا منظور کر لیں، ماتحت ہو کر، عن یدن ماتحت ہو کر، اس حال میں کہ وہ رعایا بنے ہوں، صاغرین ذلیل ہوں، چھوٹے ہو کر رہیں، پھر ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ یہ ضابطہ اللہ پاک نے آج کی آیت کے اندر آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، اور چونکہ ابتدا فرمائی تھی اللہ پاک نے ان کے جرائم کو شمار کرانے کی، چار شمار کرائے اور بقیہ ان کے جرائم اللہ شمار کرا رہے ہیں آگے آیات کے اندر، اگلی آیات میں، تاکہ اہل ایمان کے دل میں ذرہ برابر بھی ان سے قتال کے بارے میں تشویش نہ ہو، کیونکہ ان سے بھی جنگ کرنی پڑے گی۔ چنانچہ یہی فرمایا، قاتلو، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو، ان کو بھی یہاں سے نکالو، رہیں گے تو ذلیل ہو کر اور ماتحت ہو کر رہیں گے، اور اگر یہ قبول نہیں کریں گے ماتحتی کو تو پھر ان کو یہاں نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو یہاں سمجھایا تو نکلیں یا پھر ان سے قتال کرو، ان کو ختم کرو۔ آج کی اس آیت کا یہ خلاصہ ہوا۔ جزیہ کی بات آئی تو آج کل یہ جو مہذب قومیں شمار ہوتی ہیں یورپ کی، شماری ہوتی ہیں، ورنہ تہذیب کہاں ان کے نزدیک، نہ حیا ان کے اندر ہے، نہ کوئی انتہائی درجے کی بے حیائی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچے ہوئے، خیر مہذب شمار ہوتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے جزیہ کیوں متعین کیا ہے کہ اگر ہماری حدود میں رہو گے تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، پیسے دینے پڑیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے جزیہ جو لیا جا رہا ہے اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آئے ہیں اور ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو بہت ساری رعایتیں حاصل ہیں، اس وجہ سے جزیہ دیں۔ یہ حقیقت اس کی یہ لکھی ہے کہ اصل میں جزیہ جو ہے نا جی، یہ ان کے قتل کا بدلہ ہے۔ حکم تو یہی ہے کہ ایسی بغاوتوں کی وجہ سے دنیا میں رہنے کا ان کو حق نہ ہو۔ اسلام کا غلبہ، نظام غلبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کافر رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اب قتل اور کفر ان کا جو ہے، جو صریح ترین اللہ جل شانہ سے بغاوت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا، لیکن اللہ جل شانہ نے رحمت فرماتے ہوئے ان کو ایک طرح سے موقع دیا ہے غور و فکر کا۔ اور چونکہ ان کا جو قتل جو ہے ضروری تھا، ان کو دنیا سے ختم کرنا ضروری تھا، اس کے بدلے میں ان کو جزیہ متعین کیا کہ ٹھیک ہے کچھ دن کے لیے سوچ لو، سمجھ لو، اور تمہیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بدلہ تمہیں دینا پڑے گا۔ تو یہ جزیہ کیا سمجھ، جزیہ کا لفظ جو ہے نا جزا، جزا سے مشتق ہے، اور جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ، کسی چیز کا بدل۔ چونکہ ان کی بغاوت کی وجہ سے سلطنت اسلامیہ میں ان کو رہنے کا حق نہیں ہے، اگر یہ رہیں گے تو شرارت کریں گے، باغی ہیں، لہذا قتل ہونا چاہیے، قتال ہونا چاہیے۔ ہاں اگر یہ عاجزی دکھائیں تو ان سے اس قتل کے بدلے میں انتہائی مختصر سی ان سے تاوان لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس نیت سے ہے تاکہ یہ اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر کے سوچیں، سمجھیں، اسلام کے نظام کو پرکھنے کی کوشش کریں، اس لیے جزیہ ان سے لیا جا رہا ہے۔ آج کی آیت کے خلاصے یہ، چنانچہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا قاتل الذین، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جزیہ بدلے قتل کا نام ہے نہ کہ قرار علی الکفر کا۔ اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ جزیہ بدلے قتل کا نام ہے، تمہیں قتل کیا جانا چاہیے لیکن نہیں قتل کر رہے ہیں تو جزیہ دو۔ یہ کفر پر برقرار رکھنے کا جزیہ نہیں کہ جیسے چلو پیسے دے دو تو جو مرضی کرتے رہو، کافر ہی رہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جزیہ، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفر پر برقرار رہنے کا بدلہ ہے، تو پھر عورتوں سے بھی لیا جاتا، کیوں کافر ہے تو وہ بھی ہیں، بچوں سے بھی لیا جاتا، حالانکہ نہ بچوں سے جزیہ ہے نہ عورتوں سے جزیہ ہے، بلکہ جزیہ جو ہے وہ مالداروں سے ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بالکل ہی مفلس ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ جزیہ جو لینا ہے یہ قتل کا بدلہ ہے، اس کی جزا ہے کہ تمہارا حق یہ تھا کہ تمہیں قتل کیا جاتا لیکن تمہیں نہیں قتل کیا جا رہا ہے، اس کا بدلہ دو۔ یہ کفر پر برقرار رہنے کا بدلہ نہیں ہے کہ جیسے ہم راضی ہیں تمہارے کفر پر، کہ تم کافر رہو ٹھیک ہے ہمارے پاس رہو، کفر پر رہو تو اس کا بدلہ ہمیں دے دو پیسہ اس کے بدلے میں، ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیں، فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، فرمایا قتال کرو، امر کا صیغہ ہے. ان لوگوں سے بھی جو یا ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ یوم آخرت پر، ولا یحرمون، اور یہ حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جس کو اللہ نے اس کے رسول نے حرام کیا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ یہ قبول کرتے ہیں حق دین کو، حالانکہ ان کو پتہ تھا. من الذین اوت الکتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، جزیہ دینا منظور کریں، ان یدن، ماتحت ہو کر کے، تاکہ شوکت و سلطنت نہ رہے، وہم صاغرون، اس حال میں کہ وہ رعایا بننے والے ہوں، چھوٹے ہوں، صغیر، صغر، چھوٹا، چھوٹے ہوں، یعنی معاملات و سیاسیات میں احکام شریعت کے پابند ہوں اسلامی حدود میں رہ کر کے. اس وقت جو ہے ان سے جزیہ لیا جائے گا اور ان کو ان سے تعارض نہیں کیا جائے گا. یہ بھی در حقیقت ان کو یہ سمجھنے کا موقع ہے کہ اسلام کو وہ سمجھیں اور دل سے اس کو قبول کر لیں. آگے ان کے جرائم اور بھی ذکر فرمائیں اللہ جل شانہ، جس کو کل پڑھیں گے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ پاک نے یہ جو احکام ہمیں سکھائے ہیں، اللہ ایسا دور دکھائے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہ اسلام کا یہ احکام غلبہ جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہمیں نظر آئے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں.